مولانا عبدالاحد فخردی ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبه نستعین. اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. محترم بزرگوں, دینی اور ایمانی بھائیوں, گزشتہ ہفتے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ ہم میں سے ہر ایک کو اصلاح اور تربیت کی ضرورت ہے. کوئی بھی شخص اپنی ماں کے پیٹ سے سیکھ کر پیدا نہیں ہوتا, دنیا میں آنے کے بعد وہ بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے اور سیکھ کر بہت سارے علوم اور بہت ساری فائدے کی باتیں وہ معلوم کرتا ہے. ان میں سے ایک بنیادی ضرورت جو ہر انسان کی ضرورت ہے وہ ہے اصلاح اور تربیت, کہ خود ہم اپنی تربیت کریں, اپنی اصلاح کریں, اپنی فکر ہم خود کریں. عربی شاعر کہتا ہے, ما لک غیر نفسی کا لا تک انہا ممسکا, یعنی تمہیں دوسروں کی کیوں فکر, پہلے تم خود اپنے نفس کی فکر کرو, یعنی اپنے نفس سے, اپنے آپ سے تم غافل نہ رہو. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے نفس کی, اپنے آپ کی سب سے پہلی فکر کرنی چاہیے, اپنی اصلاح کی, اپنی تربیت کی, اور اس احساس کے ساتھ کہ ہم اس کے محتاج ہیں. زندگی کے کسی مرحلے میں پہنچ کر اگر یہ بات ہمارے دل میں پیدا ہو گئی کہ اب میری تربیت ہو گئی, میں مکمل ہو گیا, یقین مانیے کہ ہماری تربیت نہیں ہوئی. اس لیے کہ اپنے آپ کو مکمل سمجھنا ہی سب سے بڑی ناکامی اور سب سے بڑے نقص کی دلیل ہے. آدمی اپنے آپ کو کبھی مکمل نہ سمجھے, وہ ہمیشہ اس کے دل میں یہی احساس ستاتا رہے کہ مجھے اصلاح کی ضرورت ہے, تربیت کی ضرورت ہے. اس احساس کو ہم میں سے ہر ایک اپنے دلوں میں پیدا کرے. جب یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہوگا تو پھر انشاءاللہ ہمیں اپنی اصلاح کی اور تربیت کی فکر بھی پیدا ہوگی. اسی کے ساتھ ساتھ انہی باتوں کو سامنے رکھ کر آج ہم اسی کی کڑی کے طور پر ایک دوسری بات پیش کرتے ہیں. اصلاح و تربیت سے متعلق ہی جس کا تعلق ہے وہ ہے توبہ اور استغفار. اصلاح اور تربیت کے بہت سارے طریقے ہیں, بہت سارے راستے ہیں. ان طریقوں سے, ان راستوں سے آدمی اپنی اصلاح کرتا ہے اور اپنی تربیت کرتا ہے. ان راستوں میں سے ایک راستہ ہے, ان طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے توبہ اور استغفار. یہ انسان کے لیے بہت بڑی طاقت ہے. توبہ اور استغفار میں ایک پاور ہے, اور یہ پاور اتنا زیادہ ہے, یہ پاور فل بیٹری ہے جس بیٹری کے آن ہوتے ہی گناہوں کا سارا بوجھ انسان کے سر سے اتر جاتا ہے, سارے گناہ ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں. آدمی جب کوئی میسج کرتا ہے اور اسے احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے غلط میسج کیا ہے, مجھے ڈیلیٹ کرنا چاہیے, تو واٹس اپ, سوشل میڈیا آپ کے لیے آپشن رکھتا ہے کہ آپ اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں, تو آپ فوراً سے اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. جب آپ کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے یا یہ احساس ستاتا ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں, تو جیسے ہی یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے آدمی اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے. تو ڈیلیٹ کے آپشنز جیسے سوشل میڈیا میں ہے, اسی طرح اگر ہم گناہ کریں تو اس کو بھی ڈیلیٹ کرنے کے آپشن شریعت میں موجود ہیں, اور وہ دو طرح کے آپشنس ہیں. ایک تو یہ کہ آدمی اس گناہ کے بعد فوراً کوئی نیک عمل کرے, اس لیے کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات, بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے. حدیث پاک میں ہے اتبع السیئات الحسنہ, گناہ ہو جائے تو اس کے فوراً بعد کوئی نیکی کر لو, تم ہوا یہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی. تو نیکیوں کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی. کئی بچے باتیں کر رہے ہیں, مجھے پریشانی ہو رہی ہے. ناظر خان تھوڑا بچوں کو سنبھال لے, پوری بات ذہن سے ہٹ جاتی ہے اور جس رفتار سے جانا چاہیے وہ رفتار نہیں آ پاتی. ہٹا دے, بچوں کو الگ الگ کر دے. حدیث پاک میں ہے اتبع السیئات الحسنات تموہا, آدمی سے اگر کوئی برائی ہو جائے, گناہ ہو جائے تو اس کے فوراً بعد نیکی بھی کر لے. اب اس نیکی کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے تموہا, کہ یہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی. یہ ہے نیکیوں کی تاثیر اور نیکیوں کی خاصیت, کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ پاور رکھا ہے کہ ان نیکیوں کی برکت سے گناہ از خود معاف ہوتے ہیں. لیکن جہاں جہاں قرآن و حدیث میں نیکیوں کی وجہ سے, اچھائیوں کی وجہ سے گناہوں کے اور برائیوں کے مٹ جانے کا تذکرہ موجود ہے, علماء نے فرمایا ہے کہ ان سے مراد گناہ صغیرہ ہے. چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کے ہاتھوں سرسد ہوتے رہتے ہیں, یہ اچھے اعمال اور نیکیاں ان گناہوں کو دھو دیتی ہے. اور بڑے گناہ جیسے مثال کے طور پر رشوت, سود, جھوٹ, دھوکہ بازی, قتل و غارت گری, چوری, ڈاکہ, حسد, غیبت اور بہتان, گالی دینا, یہ جو بڑے گناہ ہے, کبیرہ گناہ جسے ہم کہتے ہیں, یہ صرف نیکیوں کی وجہ سے معاف نہیں ہوتے جب تک کہ بندہ توبہ اور استغفار نہ کر لے. تو توبہ اور استغفار سے بڑے بڑے گناہ بھی دھل جاتے ہیں, ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں. اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے, اتنا پاور اللہ نے توبہ اور استغفار کے اندر رکھا ہے. اور حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ توبہ اور استغفار جب بندہ کرتا ہے تو اس میں اسے یاد رکھنا چاہیے کہ تین شرائط کا خیال رکھے, تین باتوں کا خیال رکھ کے وہ توبہ اور استغفار کرے. پہلی بات یہ ہے کہ اسے اپنے کیے پر دل سے شرمندگی بھی ہو, شرمندگی کے احساس کے ساتھ وہ معافی مانگے. ایسا نہیں کہ معافی مانگ رہا ہے اور دل میں شرمندگی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی اپنے کیے پر, اپنے گناہوں پر دل سے شرمندہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار بھی ہو, کرتا ہو, یعنی وہ اقراری طور پر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کہیں کہ اللہ میرے ہاتھ سے فلا گناہ ہوا ہے, اپنے جرم کا اقرار کرے. ایسا نہیں کہ آدمی اقرار ہی نہیں کرتا تو پھر توبہ کس بات کی, معافی پھر کس بات کی. جرم ہونے پر, گناہ ہونے پر آدمی توبہ کرے تو پھر اقرار کرے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے, اپنی زبان سے اس کا اقرار کرے, دل سے شرمندگی محسوس کرے. اور تیسری شرط لکھی ہے کہ آئندہ کے نہ کرنے کا مکمل عزم و ارادہ کرے کہ آئندہ پھر یہ گناہ نہیں کروں گا. ان تین شرطوں کے ساتھ آدمی جب توبہ اور استغفار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں, مٹا دیتے ہیں, اس کے گناہ ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب له, اسی کو حدیث میں فرمایا گیا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا. توبہ اور استغفار سے سارے گناہ ڈیلیٹ ہو گئے, مٹ گئے, کھل کر چلے گئے, اب وہ صاف ستھرا ہو گیا. اور ایک چوتھی شرط اور بھی لکھی ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے, اگر حقوق العباد ہے, یعنی بندوں کے حقوق ہیں, تو اس میں ایک اور شرط ہے. یہ تین شرطیں تو اس وقت ہیں جب ہم نے اللہ کا حق مارا ہو, اللہ کی نافرمانی کی ہو, اس وقت یہ تین شرطیں ہیں. اور بندوں کے ساتھ کچھ گڑبڑ کیا ہے, ان کا حق دبایا ہے, ان کی وراثت لے کر بیٹھے ہیں, ان کا قرض لے کر بیٹھے ہیں, ان کو تھپڑ دیا ہے, رسید کیا ہے, ان کو گالی بکی ہے, ان کے خلاف معاشرے میں سازشیں رچ رچ کر ان کو نیچے گرانے کی ہم نے ناکام کوششیں کی ہیں. اگر بندوں کے حقوق ہیں, بندوں کے معاملات ہیں, تو یہ تین شرطیں تو ہیں یہ جو بیان کی گئی, اس میں ایک اور چوتھی شرط ہے کہ بندوں کے پاس جا کر بھی معافی مانگے کہ بھائی صاحب مجھے معاف کر دیں, یہ حق ہے تو اس کا حق دلا دے. مثال کے طور پر اس کا پیسے چوری کر لیے, نعوذ باللہ, اللہ نہ کرے, تو پھر اس کو پیسے واپس لوٹا دے, صرف توبہ کرنے سے وہ چوری معاف نہیں ہوگی, اس لیے کہ چوری کا تعلق بندوں سے, آپ نے بندوں کا حق مارا, لہذا بندوں کا حق دلائیں, یہ چوتھی شرط ہے. بہن کی وراثت کو ہڑپ کیا ہے اور مسجد میں آ کر توبہ اور استغفار کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے معاف فرما, اس سے معافی نہیں ہوگی. بہن کو وراثت میں اس کا حق دے اور پھر معافی مانگے. تو اگر بندوں کے حقوق اس میں شامل ہیں تو ہمیں بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے پڑیں گے, صرف توبہ اور استغفار کرنے سے بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے. گالی دی ہے, مارا ہے, مال ہڑپ کیا ہے, قرض لیا ہے, وراثت دبایا ہے, زمین ہڑپ کی ہے, گھر دبوچ لیا ہے, یا ان کے خلاف سازشیں کی ہیں, ان کی غیبت ہوئی ہے, دیگر جو بھی حقوق ہے بندوں کے, ان حقوق میں چوتھا مسئلہ یہ ہے, چوتھی شرط ہے کہ بندوں کے پاس جا کر یا تو معافی مانگے یا تو اس کا حق دلائے. ان چار شرطوں کے ساتھ حقوق العباد بھی معاف ہوتے ہیں. تو اللہ تعالی اپنے حقوق میں بہت رعایت رکھے گا اور بہت چھوٹ دے گا قیامت میں. اللہ غفور ہے, رحیم ہے, کریم ہے, اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ اپنے حقوق کو یوں ہی معاف کر دے گا, اور اگر اللہ چاہے تو پکڑ بھی فرما لے. وہ رب ہے, مالک ہے, اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا, تمام اختیارات کو وہ مالک ہے, لیکن جہاں تک بندوں کے حقوق ہیں وہ اس وقت تک اللہ تعالی معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ خود معاف نہ کرے اس کو, یا ہم جا کر اس کو معافی نہ مانگے, یا اس کا حق نہ دلائیں, تب تک وہ کیس پینڈنگ میں پڑا رہے گا, آخرت کی عدالت میں وہ کیس چلے گا. یہاں دنیا میں مثال کے طور پر ہم نے قرض ہڑپ کر لیا ہے, سیدھی سی بات ہے کہ 1000 روپیہ لیا تھا, 1000 روپیہ دے دے, بات ختم ہو گئی, مسئلہ حل ہو گیا. وراثت بہن کا قبضہ پر قبضہ کر لیا تھا, سیدھی سی بات ہے کہ بہن کا وراثت کا مال اس کو دے دے, بس ختم ہو گئی. اگر کسی کی زمین ہڑپ کر لی ہے, کسی کا گھر دبوچ لیا ہے, دنیا میں اس کو دے دے, بات یہیں پر ختم ہو گئی, آخرت کی عدالت میں ایک کیس نہیں چلے گا. لیکن یہاں اگر گڑبڑی کی, اپنے طاقتور ہونے کی وجہ سے, یا ہم بڑے ہونے کی وجہ سے, گھر کے بڑے ہونے کی وجہ سے, کبھی شہر کے بڑے ہونے کی وجہ سے, یا کبھی اپنے محلے کے بڑے ہونے کی وجہ سے, یا اپنا انفلوئنس ہونے کی وجہ سے, کسی بھی بنیاد پر اگر ہم نے کسی پر ظلم کیا, کسی کا حق دبایا, دنیا میں تو ممکن ہے عدالتیں آپ کو چھٹی دے دے, یہ ممکن ہے, لیکن آخرت کی عدالت میں چھٹی نہیں ہوگی. آخرت کی عدالت میں ایک کیس چلے گا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں, اور تمام حقداروں کو اس کا حق دیا جائے گا. کوئی مظلوم ایسا نہیں ہوگا جس کو ظالم کی طرف سے اس کا حق اور اس کا بدلہ نہ دیا جائے. کوئی کمزور ایسا نہیں ہوگا طاقتور کی طرف سے جس کا حق اس کو ادا نہ کر دیا جائے. اس طرح سے عدالت سجے گی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک چھوٹی سی تصویر کشی کی ہے ایک حدیث میں, اس میں فرمایا, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرات صحابہ سے, مفلس کون ہے؟ مفلس کا ترجمہ یوں سمجھ لیجیے, فقیر, غریب آدمی. تو حضرات صحابہ نے عرض کیا, جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو. اس زمانے کی کرنسی درہم اور دینار ہوا کرتی تھی, دینار سونے کے سکے تھے جو اس زمانے میں بازاروں میں چلتے تھے, اور درہم چاندی کے سکے تھے, اس زمانے میں بازاروں میں چلتے تھے. اب کرنسیاں دوسری آ گئی, تو درہم اور دینار کی بات کی, اس لیے کہ وہ اس زمانے کی کرنسیاں تھی. تو درہم اور دینار جس کے پاس نہیں ہے, روپیہ پیسہ نہیں ہے, جس کے پاس مال نہیں, ظاہر ہے کہ وہ غریب آدمی ہے, فقیر ہے, قلاش ہے, مفلس ہے. اس جواب کو سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس کی حقیقت بتا دی کہ مفلس حقیقت میں کون ہے. فرمایا, مفلس وہ ہے جو آخرت میں بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا, روزے بھی رکھے ہیں, نمازیں بھی پڑھی ہیں, زکات بھی دیا ہے, حج بھی کیا ہے, عمرے بھی کیے ہیں, تلاوت بھی کی ہے، ذکر بھی کیا ہے، رشتہ داروں کو کھانا بھی کھلایا ہے، پیاسوں کو پانی بھی پلایا ہے، فقیروں کی مدد بھی کی ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کسی کا مال بھی ہڑپ کیا، کسی کی زمین بھی ہڑپ کی ہے، کسی کے گھر پہ قبضہ کر کے بیٹھا تھا، کسی کو گالی بکی تھی، کسی پر تھپڑ مارا تھا، کسی کی ٹانگیں کھینچ کھینچ کر اس کو رسوا کرنے کی سازشیں کی تھی، کسی کی غیبت کی تھی، کسی پاک دامن عورت پر زنا کا الزام لگایا تھا، کسی پر بہتان تراشا تھا، بہرے کے بندوں کے حقوق کو مار مار کر یہ آیا تھا، بندوں کے حقوق جتنے اس نے ادا کیے نہ ان سے معافی تلافی کروائی ہے، کچھ نہیں کیا۔ اب جب یہ آخرت میں پہنچے گا تو فلاں شخص آئے گا اور کہے گا صاحب اب آخرت کی عدالت میں کیس چلے گا، اب آخرت کی عدالت میں جو کیس چلے گا وہاں کی کرنسی اعمال ہے، مال نہیں ہے، مال دنیا کی کرنسی ہے، آخرت کی کرنسی اعمال ہے۔ اب یہ جو ڈھیر ساری نیکیاں لے کر آیا تھا، ہزاروں لاکھوں اربوں کھربوں کی تعداد میں، یہ ساری نیکیاں اس کی اس وقت ضائع ہو جائے گی، اس لیے اگر کہے گا اس نے مجھے فلاں موقع پر گالی دی تھی، مجھے حق دلا دو، چلو اتنی نیکیاں آپ کو، چلے جاؤ۔ دوسرا آئے گا بولے گا مجھے تھپڑ مارا تھا، اتنی نیکی آپ کو، چلے جاؤ۔ تیسرا آئے گا بولے گا میری غیبت کی تھی، اتنی نیکی آپ کو، چلے جاؤ۔ چوتھی عورت آئے گی کہے گی مجھ پر الزام لگایا تھا، چلو اتنی نیکی آپ کے لیے، چلے جاؤ۔ ابھی حق والے آتے رہیں گے اور اپنا اپنا حق نیکیوں کی صورت میں وصول کر کے لے چلیں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کی ساری نیکی، اللہ ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرمائے، کہنے کو تو بہت آسان ہے لیکن سوچے تو بہت ڈر لگتا ہے۔ ایک وقت وہ ہوگا کہ پھر انسان کی پوری نیکیاں ختم ہو جائے گی، اب یہ افلس قلاش، اس کے ہاتھ میں نہ کوئی کرنسی نہیں ہے، آخرت کی جو کرنسی تھی اعمال، ان کر اس کرنسی سے خالی ہو گیا، یہ بالکل زیرو پر آ گیا، لیس ہو گیا ہے، پھک پتی بن گیا آخرت میں، بہت کروڑ پتی بن کر نکلا تھا دنیا سے، آخرت میں جا کر اب پھک پتی بن گیا ہے، لیکن ابھی باقی ہیں، ابھی لوگ باقی ہیں جن کے ابھی قرضے اتارنے ہیں یا جن کے حقوق باقی ہیں، وہ پھر آئیں گے، جن کے ابھی حقوق ادا نہیں کیے گئے۔ مان لیجئے 100 لوگوں کے حقوق باقی تھے، 50 لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں ساری نیکیاں چلی گئی، اب پھر 50 لوگ باقی ہیں، تو یہ 50 لوگ کہیں گے اب میرا حق دے دو، اب ان کے پاس تو ہے نہیں دیکیا دینے کے لیے، اب یہ ہوگا کہ ان 50 کے گناہ اس کے سر پہ ڈال کر اس کو جہنم بھیج دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا کہ یہ ہے وہ مفلس جو بہت ساری نیکیاں تو لے کر آیا لیکن حقوق لوگوں کے دبا کر لے کر آیا ہے، لہذا آخرت میں حق کی عدالت میں جب کیس چلے گا حق والے ساری نیکیاں لے کر جائیں گے اور بچے والے لوگ اپنے گناہوں کا بوجھ اس پہ اوپر ڈالیں گے اور اس کو جہنم کا پھینک دیا جائے گا کہ تم جہنم میں چلے جاؤ، تمہارے پاس اب کرنسی نہیں رہی اعمال کی کرنسی۔ تو یہ ہے وہ حقیقت مفلس کی جو سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ لہذا ہمیں اپنی اصلاح میں، اپنی تربیت میں، اپنے معاشرے کی اصلاح میں، اپنے معاشرے کی تربیت میں ان باتوں کا بڑا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے حقوق کو نہ ماریں، لوگوں کا حق نہ دبائیں۔ مسلمان کی تعریف بیان کی گئی، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ دے، ہماری ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، یہ ہے مسلمان کی تعریف، یہ ہے مسلمان کا انٹروڈکشن، یہ ہے مسلمان کا تعارف جو حدیث پاک میں کیا گیا ہے۔ اور اس سے اونچا مقام یہ ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے، یہ نمبر ون کا انسان ہے۔ اور اس کے بعد کا جو دوسرا مرحلہ ہے آخری درجے کا، کہ ہم اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، تو کم از کم مرحلہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ دیں، اگر تکلیف دیں گے تو آخرت کی عدالت میں ہمارے خلاف اللہ نہ کرے کیس چلے گا، اور ایسا کیس ہوگا کہ ہماری پوری نیکیوں کو برباد کر دے گا اور دوسروں کے گناہوں کو ہمارے سر پر لادا جائے گا، اور پھر یہ کہا جائے گا اب تمہارے پاس کرنسی نہیں، تم مفلس ہو، جہنم میں چلے جاؤ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو توبہ اور استغفار کی، اصلاح کی، تربیت کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ دنیا میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اصلاح و تربیت سے بے نیاز ہوں، کوئی نہیں کہہ سکتا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ کس اونچے درجے پر پہنچا ہوا نہ ہو، کتنا ہی بڑا دیندار کیوں نہ ہو، ہر وقت انسان کو اپنی اصلاح اور اپنی تربیت کی فکر کرنی چاہیے. اور ان کی فکروں میں ایک بہت بڑا طریقہ جس کے ذریعے انسان اپنی تربیت کر سکتا، اپنی دنیا و آخرت کو بہتر بنا سکتا ہے، وہ ہے توبہ اور استغفار کی طاقت. یہ وہ طاقت ہے جو پورے گناہوں کے ڈھیر کو جھلسا کے رکھ دیتی ہے اور ختم کر کے رکھ دیتی ہے. لیکن اس میں شرط یہی ہے کہ اگر اللہ کے حقوق ہیں تو تین شرطیں ہیں اور بندوں کے حقوق ہیں تو ان تین کے ساتھ چوتھی شرط ہے کہ ہم بندوں کے حقوق کی معافی مانگے اور معافی مانگ کر اللہ کے حضور پہنچے. ورنہ اس کی مثال تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ٹینکی ہے، اس میں پانی آسمان سے بارش کا گر رہا ہے، آپ نے ٹینکی میں ایک سوراخ پیدا کر دیا ہے، اب موسلادھار بارش گھنٹوں ہوتی رہے، یہ ٹینکی بھرنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ٹینکی پانی تو آ رہا ہے لیکن سوراخ کے راستے سے وہ پانی ضائع ہو رہا ہے. اسی طرح ہماری ٹینکی میں ہم نیکیاں تو جمع کر رہے ہیں لیکن سوراخ کے راستے سے ہم اپنے ٹینکی کی نیکیوں کو برباد کر رہے ہیں. وہ سوراخ کیا ہے؟ دوسروں کے حقوق، چاہے مال کی صورت میں ہو، عزت کی صورت میں ہو، آبرو کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو، ان ٹینکی کے سوراخ کو جب بند کیا جائے گا تب ٹینکی کام آئے گی اور پانی بھرے گا. تو ہمیں ضرورت ہے کہ پہلے ہم اپنی زندگی کے ان سوراخوں کو بند کر لیں جن سوراخوں کے ذریعے ہماری نیکیاں برباد ہو رہی ہے، اور وہ سوراخ ہے حقوق العباد، کہ ہم بندوں کے حقوق کو ادا کریں، اپنا جائزہ لیں، اپنے گھر کا جائزہ لیں، بالخصوص مالی معاملات میں ہمارا کسی کا قرض باقی ہے، وراثت کے مسائل ہیں یا پڑوسیوں کے جو مسائل ہیں، اس کا خاص خیال رکھیں. ماں باپ کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کی ہمیں بہت فکر ہونی چاہیے. اس لیے کہ انسان باہر تو محلے میں بڑا اچھا نظر آتا ہے لیکن اندر جاتے ہی اس کی شیطنت کا ظہور ہوتا ہے. گھر والے اس سے پناہ مانگتے ہیں کہ یہ باہر ہی رہے تو اچھا ہے، گھر آتے ہی 70 مرتبہ لوگ پناہ مانگتے ہیں کون سی مصیبت آ گئی. تو بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر کے حقوق بھی ادا کرے، اپنے بیوی بچوں کے، باپ کے، پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرے، کسی کا مال نہ دبائے، کسی کی وراثت نہ دبائے، کسی کا حق نہ دبائے، اور کسی پر الزام تراشی، بہتان تراشی نہ کرے، دوسروں کی پیر اور ٹانگیں کھینچنے کے پیچھے نہ رہے، دوسروں کی ترقی دیکھ کر خوش ہو، اور اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا اور اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، اس کی ہم سب کو فکر کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ یہ نیکیاں کل جو ہے کچھ بھی کام نہیں آئے گی، بلکہ یہ نیکیاں حق والوں کو دے دی جائے گی اور اس شخص کو مفلس قرار دیا جائے گا. خدا ہم سب کو اپنی اصلاح و تربیت کی طرف متوجہ فرمائے، توبہ اور استغفار کی حقیقت اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، اور حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کی اللہ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو، پوری امت کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. وآخر دعوانا.